एपिसोड 49।
मैं कह रही थी कि मैंने उस सालार के साथ शादी की है, लेकिन अपना मजहब नहीं छोड़ा। वो मेरा ऐसा गिरविदा हुआ, उसने मेरी ये शर्त मान ली। मैंने उसका दिल रखने की खातिर उसे कहा कि कुछ अरसा गुजर जाने दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी। ये तुम्हारे हुस्न का कमाल है, पादरी ने हंसते हुए कहा। अगर ये मेरे हुस्न का ही कमाल है तो मैं इससे और ज्यादा फायदा उठाने का इरादा कर चुकी हूँ, इजोलियोना ने कहा। मेरा काविन यहाँ बगावत को दबाने के लिए आया है, मगर मैं बगावत को भड़काने के लिए आई हूँ। मुझे मालूम है कि जो आदमी पकड़े गए हैं वो दूसरे और तीसरे दर्जे के लीडर हैं, असल लीडर जेर जमीन हो गए हैं। मैं इस कोशिश में हूँ कि मुझे मालूम हो जाए कि वो कहाँ है और कौन है, ताकि मैं इन्हें बचाने का बंदोबस्त करूं। क्या तुम अपने खाविन से कहोगी कि उन्हें माफ कर दे? नहीं फादर, एजोलियोना ने कहा, मेरा खाविन किसी को माफ नहीं करेगा। वहां तो यह सूरत हाल बनी हुई है, कोई किसी का नाम ले दे कि यह भी बगावत में शामिल है तो उसे पकड़कर उस पर ऐसा तशद्दुद किया जाता है कि वह 2-3 दिनों में मर जाता है, न मरे तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। मैंने ऐसा इंतजाम कर लिया है, सबको अकेले अकेले यहाँ से निकलवा दूं। आपने देखा होगा कि शहर का सिर्फ एक दरवाजा खोला जाता है और बाहर जाने वाले हर आदमी की जांच पड़ताल की जाती है। मैं इन आदमियों को सरकारी हैसियत दिलवाकर यहाँ से निकालूंगी। सबसे पहले तो मुझे निकलवाओ, पादरी ने कहा। बगावत का एक खुफिया अड्डा ये भी है, ये मुझे मालूम था, एजोलियोना ने झूठ बोला और कहा। मैं इस अड्डे को कायम रखना चाहती हूँ। मेरे मुताल्लुक आपको यकीन होना चाहिए कि मैंने सालार अब्दुल अजीज के साथ सिर्फ इसलिए शादी की है कि इस्लामी हुकूमत की बुनियादें खोखली कर सकूं। मैं काम किस तरह करूंगी ये न पूछें, सिर्फ ये बता देती हूं कि मैं अपने काविन के बाप को अपना आशिक बनाकर उसके साथ ताल्लुकात पैदा कर लूंगी। फिर मैं ऐसा नाटक खेलूंगी कि बाप बेटा एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। मुझे तुम पर एतमाद है, पादरी ने कहा। एजोलियोना ने अपने हुस्न जवानी का और जबान की चाशनी का जादू चलाकर पादरी को मशहूर कर लिया। अगर इस बगावत की क्यादत तुम अपने हाथ में ले लो तो हम कामयाब हो सकते हैं, पादरी ने कहा। हम कामयाब होंगे, एजोलियोना ने कहा। हमें कामयाब होना पड़ेगा, नहीं होंगे तो मैं जानती हूँ कि ईसाइयत का और हमारा अंजाम क्या होगा। आप अपने महाज के अहम आदमियों से मिलवा दें, क्या कल इसी वक्त वो यहाँ आ सकते हैं? आ जाएंगे, पादरी ने कहा। एजोलियोना ने कहा, मैं भी आ जाऊंगी, और वो उठ खड़ी हुई। मैंने आकर इसी गिरजे में राहिबा बनना है, एजोलियोना ने कहा, लेकिन अंदलुस को आजाद करा के ये मेरी जिंदगी का मिशन है। एजोलियोना वहां से निकलकर चली गई। उसे एजोलियोना की 4 घोड़ों की बग्गी के चलने की आवाज भी सुनाई दी और 4 घोड़ों के कदमों की टाप भी सुनाई देती रही, मगर वो गुमसुम खड़ा रहा। दूसरे दिन एजोलियोना फिर वहीं मौजूद थी, लेकिन कमरा कल वाला नहीं था। ये कमरों में घिरा हुआ एक कमरा था। गिरजे के बाहर 8-10 आदमी गिरजे के इर्द गिर्द टहल रहे थे। वो पहरा दे रहे थे कि कोई आ जाए तो अंदर वालों को खबरदार कर दे। इस इजलास में 12-13 आदमी आए थे, जिनमें 2 यहूदी थे। ये सब बगावत के खुफिया लीडर थे, अभी तक इनकी निशानदेही नहीं हो सकी थी। मलिका एजोलियोना, एक यहूदी ने बात शुरू की, हम आपको खबरदार कर देना जरूरी समझते हैं कि आपने हमें धोखा दिया तो हम पकड़े जाएंगे और हमें कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको खबरदार करता हूँ कि जिंदा आप भी नहीं रहेंगी। हमने ऐसा इंतजाम कर रखा है, आपको हमारे आदमी फौरन कत्ल नहीं करेंगे, आपको अगवा करेंगे। आप तसव्वुर में ला सकती हैं कि ये आदमी आपके साथ क्या सलूक करेंगे और इस वक्त छोड़ेंगे जब आप मर चुकी होंगी। ना आप कत्ल होंगे ना मैं अगवा होंगी, एजोलियोना ने कहा। मेरा ख्याल है कि फादर ने आपको मेरे मुतालिक सब कुछ नहीं बताया। सब कुछ बता दिया था, यहूदी ने कहा, वरना हम यहाँ ना आते। फिर भी मैंने आपको खबरदार करना जरूरी समझा है। हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि आप एक मुसलमान फौजी कमांडर की बीवी हैं? आपकी वफादारी अपने खाविंद के साथ होगी। मेरी वफादारी कलीसा के साथ है, एजोलियोना ने कहा। काविन को मैं अपना वफादार बना रही हूँ, वो मुझ पर इतना फरेफ्ता है کہ میں اس سے اپنی ہر بات منوا سکتی ہوں۔ میرا خیال ہے آپ خواب دیکھ رہی ہیں، ایک اور آدمی بولا۔ آپ کا یہ خاوند کچھ دنوں بعد کوئی اور شہر یا کوئی اور ملک فتح کرے گا، تو وہاں اسے آپ جیسی کوئی اور لڑکی پسند آ جائے گی، تو وہ اس پر فریفتہ ہو جائے گا اور آپ اس کے لیے بیکار چیز بن کر رہ جائیں گی۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہماری بغاوت کامیاب ہو چکی ہوگی۔ ایجولینا نے کہا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ملاقہ اور گرناتا میں بھی بغاوت شروع ہو گئی ہے؟ ہم نے اس باغیانہ رجحان کو اور زیادہ پھیلانا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ میں نے اپنے ذمہ یہ کام لیا ہے کہ مناسب موقع دیکھ کر اپنے خاوند کو زہر دے کر یا کسی اور طریقے سے قتل کرنا ہے، لیکن ابھی میں نے خاوند کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آپ سب کی گرفتاری سے محفوظ رکھنا ہے۔ آپ کو فوراً اس شہر سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ جو آدمی پکڑے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی سزائے موت سے بچنے کے لیے آپ سب کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ آپ نے یہاں سے نکل کر آرام سے نہیں بیٹھ جانا، جہاں کہیں آپ جائیں بغاوت کو گھر گھر پہنچائیں۔ یہ تو ہم نے کرنا ہی ہے، ایک یہودی نے کہا۔ مسلمانوں کے پاس اتنی فوج نہیں کہ وہ سارے ملک میں پھیلی ہوئی بغاوت پر قابو پا سکیں گے۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، دوسرا یہودی بولا۔ بغاوت جہاں بھی ہوئی ہے وہاں یہودیوں نے شروع کرائی ہے۔ ہم شاہ راڈرک سے تنگ آ گئے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری کیا حیثیت رہ گئی تھی۔ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر راڈرک کا تختہ الٹ دیا۔ اب ہم مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، انہیں ہم چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے، لیکن ہم اپنی بادشاہی قائم نہیں کریں گے، بادشاہی عیسائیت کی ہوگی۔ ہم صرف یہ صلاح مانگتے ہیں کہ معاشرے میں اور دربار میں یہودیوں کو وہی حیثیت حاصل ہوگی جو عیسائیوں کو حاصل ہے۔ تمہیں اس سے بہتر حیثیت حاصل ہوگی، ایک عیسائی لیڈر نے کہا۔ جو کام تم کر سکتے ہو وہ عیسائی نہیں کر سکتے۔ یہودیوں کو اس کارنامے کا انعام ان کی توقع سے بڑھ کر ملے گا۔ آپ مطمئن ہو کر کام کریں، ایجولینا نے کہا۔ حقوق اور حیثیت بات کی باتیں ہیں، ابھی آپ سب اس شہر سے نکلنے کی تیاری کریں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کس بھیس میں یہاں سے نکلیں گے۔ تاریخی تحریروں کے مطابق، ایجولینا نے انہیں بتایا، وہ کچر بانوں کا بھیج دھارے اور 15-20 خچروں پر اناج اور دیگر سامان لاد لیں، اور ان کے ساتھ امیر کبیر تاجروں کے بھیس میں 3-4 آدمی ہوں گے جو شہر کے دروازے پر بتائیں گے کہ قرطبہ کے تاجر ہیں اور اپنا مال بیچ کر یہاں سے مال لے جا رہے ہیں۔ ایجولینا نے انہیں ایک جگہ بتائی جہاں انہوں نے اکٹھا ہونا تھا۔ دوسرے دن یہ 11 آدمی 17-18 خچروں کے ساتھ مقررہ جگہ کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ 3-4 اور آدمی جو بغاوت میں شامل تھے آ گئے۔ وہ اب ان آدمیوں کا انتظار کر رہے تھے جنہوں نے تاجروں کے بھیس میں ان کے ساتھ جانا تھا۔ ایجولینا نے کہا کہ آدمی اس کے ہوں گے۔ بغاوت کے لیڈر تاجروں کی راہ دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سے فوج کے 40-50 گھڑ سوار آئے، باقی لیڈروں نے منہ دوسری طرف پھیر لیے۔ گھڑ سوار دو دو کی ترتیب میں ان کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آدھے سوار گزر گئے تو اچانک سواروں نے گھوڑوں کو موڑا اور آنن فانن ان لیڈروں کو گھیرے میں لے لیا۔ سب کے پاس برچیاں تھیں جو انہوں نے ان سرغنوں پر تان لی۔ تم سب حراست میں ہو، گھڑ سواروں کے کماندار نے کہا، خاموشی سے ہمارے آگے آگے چل پڑو۔ ان سب کو لے جا کر عبدالعزیز کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ سب کو قتل کر دو، عبدالعزیز نے حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی بغاوت کا خطرہ ٹل گیا۔ کیا اب آپ کو مجھ پر اعتبار آ گیا ہے؟ ایجولینا نے عبدالعزیز سے کہا۔ میں نے اپنی قوم کے سرکردہ آدمیوں کو دھوکے میں لا کر قتل کروا دیا ہے۔ آپ کے ساتھ شادی کر کے اگر میں نے آپ کا مذہب قبول نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میرا مذہب تو آپ کی محبت ہے اور میں آپ کی عبادت کرتی ہوں۔ عبدالعزیز تو پہلے ایجولینا پر دل و جان سے فدا تھا، فدا بھی اس حد تک کہ اسے اپنی بیوی بنا کر بھی اسے عیسائی رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اب ایجولینا کے اتنے بڑے کارنامے پر عبدالعزیز اس کا غلام ہو گیا۔ ایجولینا نے بغاوت کے تمام لیڈروں کو پکڑوا کر بغاوت کو جڑوں سے اکھاڑ دیا۔ بغاوت کے جرم میں قتل ہونے والوں میں پادری بھی شامل تھے۔ عبدالعزیز نے بغاوت کے جرم میں 90 عیسائی اور یہودی لیڈروں اور ان کے پیروکاروں کو قتل کیا تھا۔ یورپی مورخوں نے، جن میں لین پال، ایس پی اسکاٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، عبدالعزیز کے خلاف بہت زہر اگلا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ باغیوں نے 30 اربوں کو قتل کیا تھا، لیکن عبدالعزیز نے 100 کے قریب عیسائیوں اور یہودیوں کو قتل کرا دیا۔ قتل ہونے والوں میں پادری بھی شامل تھے اور یہودی ربی یعنی مذہبی پیشوا بھی عبدالعزیز کو ایجولینا نے تفصیل سے بتایا تھا کہ بغاوت یہودیوں نے شروع کرائی تھی اور وہ مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں. یہودیوں کو مسلمانوں کی مدد کے سلے میں زمینیں دی گئی تھیں. عبدالعزیز نے زمینیں اور جائیدادیں ضبط کر لیں اور یہودیوں کا سرکاری رتبوں سے محروم کر کے انہیں معاشرے میں پھر وہی حیثیت دے دی جو انہیں عیسائیوں کے عہد حکومت میں حاصل تھی. یہ ذلت اور رسوائی کی حیثیت تھی. یہودی ایسے ہی سلوک کے حقدار تھے. عبدالعزیز ان شہروں میں گیا جہاں بغاوت سر اٹھا رہی تھی. عبدالعزیز نے انتہائی سخت کاروائیاں کی اور ظالمانہ سزائیں دیں اور تمام مفتوح شہروں کو باغیوں سے پاک کر دیا. طارق بن زیاد کو امیر موسیٰ بن نصیر کی اندلس میں صرف آمد کی اتنی خوشی تھی کہ اس نے کہا تھا یہ قبر سن کر ہی کہ امیر مصر افریقہ جو میرا پیر استاد بھی ہے اس ملک میں آ گیا ہے. میں اپنے آپ میں روحانی قوت محسوس کرنے لگا ہوں. پھر طارق کو اطلاع ملی کہ موسیٰ بن نصیر نے مریدہ اور اشبیلیہ جیسے بڑے شہر فتح کر لیے ہیں تو طارق اپنے جسم اور اپنی روح میں نئی تازگی محسوس کرنے لگا. میں اپنے آقا کے قدموں میں تلے تلا پیش کرنا چاہتا تھا. طارق بن زیاد نے کہا لیکن اب میں اسے اندلس کے اور زیادہ علاقے پیش کروں گا. اس وقت طارق تلے تلا میں تھا. اس نے ارد گرد کے غیر مفتوح علاقوں کے متعلق معلومات حاصل کر لی تھی. آگے تین بڑے اور اہم شہر مائدہ، مایا اور گلیشیا تھے. طارق نے ان تینوں شہروں کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پیش قدمی کا جو راستہ بتایا وہ وادی الحجارہ میں سے گزرتا تھا. لیکن ابن زیاد، جولین نے اسے کہا، پیش قدمی کا جو راستہ تم نے منتخب کیا ہے یہ اتنا زیادہ دشوار گزار ہے کہ اس میں سے کوئی گزرتا ہی نہیں. تم اتنی فوج، اتنے گھوڑے، اتنا زیادہ سامان اور رسد کیسے گزارو گے؟ تم نے اس وادی کے حسن کے چرچے سنے ہیں. میں جانتا ہوں آسان راستہ کون سا ہے، طارق بن زیاد نے کہا. کیا تم نہیں جانتے وہ راستہ کتنا لمبا ہے؟ میں سفر میں ہی اتنے زیادہ مہینے ضائع نہیں کرنا چاہتا. وادی الحجارہ میں سے گزرنے میں نصف سے بھی کم عرصہ لگے گا. میرے بربروں کا لشکر اسی دشوار راستے سے گزرے گا. میں بہت سے علاقے فتح کر کے امیر موسیٰ بن نصیر سے ملنا چاہتا ہوں. میں اس سے یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ میں اس لیے آگے نہیں بڑھا تھا کہ آگے راستہ دشوار تھا اور میں آسان راستے تلاش کرتا رہا ہوں. میرے محترم دوست، اوپاس نے کہا، یہ راستہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ کی فوج کی کئی جانیں ضائع ہو جائیں گی، اور یہ خطرہ بھی ہے کہ فوج راستے میں ہی پھنس کے رہ جائے گی. اوپاس، طارق بن زیاد نے کہا، وہ کون سا خطرہ ہے جو ہمارے سامنے نہیں آیا؟ وہ خطرہ کیا کم تھا کہ ریڈرک 100,000 کا لشکر لے کر آ گیا تھا جس میں آدھے گھڑ سوار تھے. ہمارے پاس کیا تھا؟ اوپاس، صرف 12,000، سوار کم، پیادے زیادہ. اور تمہیں معلوم ہے کہ تلے تلا کے دفاع کی تفصیلات سن کر ہم سب سوچ میں پڑ گئے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ اس شہر کو لینا آسان نہیں ہوگا. اگر ہم یہ سوچ کر دور بیٹھے رہتے کہ ہم انسانوں کا اور قدرت کا بنایا ہوا اتنا مضبوط دفاع نہیں توڑ سکتے تو اس شہر میں ہم کبھی داخل نہ ہو سکتے. ہم آگے بڑھے تو شہر کے دروازے کھلے ہوئے ملے. ہم اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں اوپاس. اللہ راستہ انہیں دیتا ہے جو بے خوف اس راستے پر چل پڑتے ہیں. جولین اور اوپاس طارق بن زیاد کے منہ کی طرف دیکھنے لگے جیسے انہیں شک ہو گیا ہو کہ طارق کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے. طارق بن زیاد کا لشکر وادی الحجارہ میں داخل ہو گیا. جولین اور اوپاس اس کے ساتھ تھے. طارق نے تلے تلا کے انتظامی امور کے لیے جو حاکم مقرر کیے تھے ان میں یہودی بھی تھے. طارق یہودیوں کو وہی اہمیت دے رہا تھا جو مسلمان حکام کو حاصل تھیں. وہ بجا طور پر یہودیوں کو اپنا دوست اور بہی خواہ سمجھتا تھا. اسے ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ یہودی اپنی اسلام دشمن اور فتنہ پرداز ذہنیت کے مظاہرے کرنے پر اتر آئے ہیں اور وہ بڑے بڑے شہروں میں بغاوت شروع کرا چکے ہیں. وادی الحجارہ میں داخل ہوئے عرب اور شمالی افریقہ کے ریگزاروں میں پل کر جوان ہونے والے مجاہدین کو ایک قطہ ارض جنت جیسا حسین یا بڑے ہی خوبصورت قاب جیسا دل فریب اور روح پرور لگا. ان کے تھکے ہوئے جسم تر و تازہ ہو گئے. گھوڑوں کی چال اور رفتار میں بھی شوقی آ گئی. آگے گئے تو ایک ندی آ گئی. یہ گہری تو نہیں تھی، درمیان میں پانی کی گہرائی کمر تک تھی جس میں سے مجاہدین کے لیے گزرنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن یہ پہاڑی ندی تھی. इसलिए इसका बहाव बहुत तेज था, इतना तेज कि ताकतवर मुजाहिदीन के लिए भी पांव जमाना मुहाल था। इस तेजी और तुंदी के अलावा पानी इतना एक था कि जिस्म अकड़ता महसूस होता था, घोड़े भी ठिठरते और बिदकते थे। सामान कच्चरों पर लदा हुआ था, बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां साथ नहीं ले जाई जा रही थी, क्योंकि तारिक को बताया गया था वादी के अंदर रास्ता इतना तंग और दुश्वार है कि गाड़ियां नहीं गुजर सकेंगी। पेशकश ड्राइवर टीवी।